أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. ایک طبقہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں حامیوں اور ناصروں کے علاوہ موجود تھا جس کے ہاتھوں امیر المومنین کو بہت دکھ پہنچا اور تکلیف پہنچی، یا ایک تعبیر کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں جس گروہ نے امیر المومنین کو بہت ستایا اور جن کے ہاتھوں امیر المومنین کی بہت فریاد مظلومیت کی بلند ہوئیں، وہ طبقہ تھا جو سست، بے ارادہ لیکن در عین حال امیر المومنین کے ساتھ وابستہ طبقہ تھا. اکثریت سپاہی امیر المومنین اسی طبقے سے تھی اور بیشتر لوگ کوفہ کے اندر اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے. یہ وہ طبقہ تھا جو نہ گروہ اول کی طرح، یعنی ناصرین امام کی طرح و ناصرین و انصار امام کی طرح میدان میں فعال طبقہ تھا اور نہ ہی دوسرے طبقات کی طرح میدان سے باہر تھا، جس طرح سے باقی چار طبقات ذکر ہوں گے، جیسے قائدین ہیں، اہل قعود، ساکت لوگ، لا تعلق و بے تفاوت لوگ، یا مثلا گروہ دیگر مارقین و فاسطین و ناقصین، ان کی مانند بھی نہیں تھا. یہ ہر میدان میں امیر المومنین کے ہمراہ ہوتے لیکن ہر میدان میں امیر المومنین ان کے ہاتھوں فراوان رنج و دکھ محسوس کرتے تھے. اور عموماً ایسا طبقہ بے ارادہ، سست، جس کے اندر محرک موجود نہ ہو کسی کام کرنے کا، شوق موجود نہ ہو کسی حرکت کا، ہدف واضح نہ ہو ان پر، اسباب و عوامل بھی ان کی سستی کے متعدد ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ یہ چونکہ مسلسل کوفہ فوجی چھونی تھی، اس وجہ سے وہاں ایک سپاہ کی حیثیت سے یہ رہتے تھے لوگ، اہل کوفہ. روم کی سرحد پر، اس وقت کا کوفہ جو خلیفہ دوم کے زمانے میں جو اسلامی سلطنت کی حدود مقرر ہوئی تھی، کوفہ سوق الجیشی لحاظ سے اہم نقطہ تھا، روم کی سرحد کے قریب واقع تھا، وہاں سے دفاع آسان تھا، یا وہاں پر ایک فوجی چھونی کی ضرورت تھی دفاع کے لیے. امیر المومنین نے اپنا دارالخلافہ بھی منتقل کیا کوفہ انہی وجوہات کی بنا پر. کوفہ میں جتنے لوگ رہ رہے تھے یہ در حقیقت یا سابقہ سپاہ اسلام سے ان کا تعلق تھا یا موجودہ سپاہ سے ان کا تعلق تھا. خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ فوجی مرکز قائم ہوا اور پھر خلیفہ سیوم کے زمانے میں اور امیر المومنین کے زمانے میں اسی وہی حیثیت اس کی باقی و برقرار تھی. ایک سبب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کثرت سے جنگوں کی وجہ سے تھک گئے تھے یہ لوگ، خستہ تھے، اس وجہ سے ان کے اندر سستی پیدا ہو گئی. ایک یہ سبب ذکر کیا جاتا ہے کہ داخلی مسائل جو خلافت کے بارے میں یا سلطنت کے بارے میں پیدا ہوئے تھے ان کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح سے اس حالت میں ہو گئے کہ ان کے اندر ارادہ نہیں رہا کچھ کرنے کا. اور ایک یہ بھی نقل کیا جاتا ہے سبب، گویا شہید مطہری رضوان اللہ علیہ اس سبب کی طرف زیادہ مائل ہیں، کہ کوفیوں کی سستی کا بڑا سبب یہ تھا کہ یہ اوائل میں فقط سپاہانہ نیت کے ساتھ اور قصد کے ساتھ وہاں پر موجود تھے, اور جذبہ شوق ان کو جہاد کا شدید تھا. لیکن فتوحات, مختلف فتوحات کے نتیجے میں ان کو جو مالی وسائل نصیب ہوئے, بیت المال نصیب ہوا, غنائم ان کو نصیب ہوئے, رفع ان کو میسر آئی, اس رفع نے در حقیقت انہیں سست بنا دیا تھا. جن کو رفع میسر آئی وہ اس کی وجہ سے سست تھے, اور دوسرے رفع کی طلب میں, رفع کی خواہش میں سستی کا شکار ہو گئے. یعنی ان کا ہم و غم سارا یہ تھا, جو مرفع تھے اب اس عیش و آسائش کی زندگی میں آ گئے, جو آسائش کی زندگی تک نہیں پہنچے تھے ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ ہم بھی یہاں جا پہنچیں, اور یہ ایک بڑی وجہ تھی ان کی سستی کی. اور اس وجہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ دوسرے اسباب بھی شامل ہو سکتے ہیں ان کی سستی اور بے ارادہ ہونے میں, اور یہی بعد میں مشکل امام حسن علیہ السلام کے لیے اسی طبقہ نے کھڑی کی. سب سے بڑا عنصر جس کا عمل دخل تھا صلح کے اندر, صلح تحمیلی, اسی طبقے کی سستی اور بے ارادہ ہونا تھا, بقول شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ امام حسن علیہ السلام کی سپاہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا, بحران ارادہ کا شکار تھی یہ سپاہ, جس وجہ سے, اور دوسری طرف قوی محرک تھا ان کے دشمنوں کے اندر, یہ بلا ارادہ لوگ تھے, لہذا آسانی سے شکست کھا گئے, یا ان کے اندر لڑنے کے لیے حوصلہ موجود نہیں تھا. رفا طلبی اور آسائش طلبی نے انہیں سست بنا دیا. اگر دوسرے عوامل کو بھی ہم دیکھیں, یہ سب سے بڑا مؤثر عامل تھا ان کے اندر دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ, مثلا داخلی انتشار امور سلطنت کے اندر, امیر شام کا بغاوت کر جانا اور کثرت سے جنگیں کرنا, یہ بھی تھے مسائل, سست کر دیتے ہیں انسان کو. لیکن زیادہ چیز جو مؤثر ہوتی ہے ارادوں کے اندر سست کر دیتی ہے, جب انسان یعنی مجاہدین سپاہ اسلام ان کا رخ موڑ دیا جائے مادیت کی طرف. اس کو ہم اپنے معاصر زمانے میں بھی لمس کر سکتے ہیں کہ یہ اتفاق رونما ہوا ہے آج بھی. اور بہرکیف خدا نے لطف کیا آج کے یہ اس انجام کو نہیں پہنچا جو امیر المومنین کی حکومت کو یہی تفکر پہنچا تھا اور جس نے پہنچایا تھا, لیکن اثر اس نے اپنا دکھایا ہے. مثلا اگر ہم انقلاب اسلامی کے حالات کو تجزیہ تحلیل کریں, ابتدائے انقلاب میں ایک غیر قابل توصیف ولولہ جوانوں کے اندر, لوگوں کے اندر موجود تھا, تمام طبقات کے اندر, خواتین کے اندر, بڑوں کے اندر, بچوں کے اندر, اہل حوزہ کے اندر, اہل دانشگاہ کے اندر, یعنی جن لوگوں نے دیکھے ہیں وہ حالات یا پڑھا ہے ان حالات کو, انہیں معلوم ہے کہ کس قدر اس وقت جوش و ولولہ تھا. شوق شہادت اس قدر شدید تھا کہ امام راحل فرماتے ہیں کہ مجھ سے اکثر جو دعائیں لوگ کرواتے ہیں یا ٹیلی فون کے ذریعے یا کسی خط کے ذریعے یا حضوری اور شفاہی ملاقاتوں میں, سب سے عمدہ جو دعا جو امام راحل فرماتے ہیں مجھ سے طلب کرتے تھے وہ شہادت کی دعا تھی. مثلا والدین اگر امام سے طلب دعا کرتے تھے تو بچوں کی شہادت کے لیے, بچے اگر امام سے کوئی رابطہ ہوتا تھا تو شہادت کی دعا کراتے تھے. اور اس چیز کو لمس کیا جا رہا تھا, اس وقت موجود تھی یہ چیز, جو لوگ اس وقت تھے حاضر وہ دیکھتے تھے, ساری دنیا دیکھ رہی تھی, نہ یہ کہ جو یہاں ایران میں یا قم میں موجود تھے, ساری دنیا اس شوق کو مشاہدہ کر رہی تھی, ملاحظہ کر رہی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں جنگ میں جانے, جنگ اور محاذ پہ جانے کے قابل نہیں تھیں, وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے شناس ناموں اور آئیڈینٹی کارڈ میں عمر اپنی بڑھا کر یا اپنی جو اسکول کی مدارک ہوتے تھے، ڈگریاں ہوتی تھیں، ان کے اندر خود اپنے ہاتھ سے یہ بڑھا کر عمر اور اپنی پیش کرتے تھے کہ ہم جنگ کے قابل ہیں. مثلا 13-14 سالہ بچے اپنے آپ کو بعض اوقات، چونکہ کم از کم عمر جو تھی وہ 15 سال کی تھی، وہ 15 سال سے اوپر کا اپنے آپ کو ظاہر کر کے پھر اس طرح سے جاتے اور شہید بھی ہو جاتے تھے. یہ شوق شہادت ان کے اندر ایجاد کیا گیا، مکتب شہادت زندہ کیا گیا. اسلام کی برتری اسی مکتب کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، مکتب شہادت کی وجہ سے. انقلاب کے پاس و امام کے پاس جو ذریعہ تھا، جس ذریعے سے امام نے پوری دنیا کا مقابلہ کیا، وہ یہی مکتب شہادت تھا، مکتب قرآنی شہادت. بعد میں خوب جنگ کے زمانے میں یہ شور اور یہ ولولہ، جذبہ، جوش، عشق یہ موجود تھا اور اپنے اوج پہ پہنچا ہوا تھا. خوب جب جنگ ختم ہوئی، جنگ کے بعد اب ضرورت محسوس ہوئی کہ جنگ کی خرابیاں اور جنگ کے نقصانات کی تلافی کی جائے، بنایا جائے، ملک کو تعمیر کیا جائے. ظاہر ہے کہ جذبہ شہادت سے سرشار لوگ و شوق شہادت میں جو مست لوگ ہوں اس وقت، ان کے ذریعے سے یہ احساس کیا گیا کہ گویا اب ملک کی تعمیر و ترقی شاید یہ لوگ نہ کریں، بلکہ الٹا یہ گمان تھا کہ مزاحم نہ ہوں کہ یہ کہیں، چونکہ جو لوگ اہل جہاد، جذبہ جہاد جن کے اندر زندہ ہو، شوق شہادت جن کے اندر زندہ ہو، وہ تو ہمیشہ اسی محاذ پر ہی رہیں گے. یا ان اگر فرض کریں ایک محاذ بند ہوا ہے، تو یہ اس جذبے کے تحت ایک نیا محاذ ممکن ہے کھولنا شروع کر دیں. بعض افراد نے جو بزرگان تھے، لیکن اس تحلیل میں خطا کی انہوں نے، نہ کہ بدنیتی سے یہ کام کیا، نیت شاید اچھی تھی ان کی، اس لحاظ سے متہم نہیں کیا جا سکتا کسی کو، نیت اچھی تھی ان کی، نیت خیر تھی، لیکن عمل یہ انجام دیا کہ ظاہر ہے ملک کی ترقی اور ملک کی تعمیر کے لیے ایک اور قسم کا جذبہ لوگوں کے اندر ہونا چاہیے، جس میں شوق ترقی اور شوق تعمیر ہو. ترقی اور تعمیر بھی مادی نقطۂ نگاہ سے، اقتصادی نقطۂ نگاہ سے، اور اقتصادی نقطۂ نگاہ سے ترقی و تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر مادیت کا شوق و جذبہ موجود ہو، وسائل زندگی کا شوق ان کے اندر موجود ہو، اچھی مرفع زندگی کا ان کے اندر شوق موجود ہو، آسائش و عیش کا ان کے اندر شوق موجود ہو. چونکہ مادی چیزیں، جتنی بھی انسان وسائل زندگی انسان اختیار کرتا ہے، وہی انسان اختیار کرتا ہے جس کو آسائش و عیش کا شوق ہو. اگر نہ ہو آسائش و عیش کا خوگر، تو ہزار وسائل زندگی میں پڑے رہیں، لیکن وہ ان سے لاپرواہ ہو کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جس طرح امیر المومنین خود تھے. امیر المومنین اس قسم پرسی کے عالم میں جب حکومت اسلامی اور بیت المال میں کچھ بھی نہیں تھا، اور جب امیر المومنین خلیفہ مسلمین بنے، زندگی امیر المومنین میں ذرا برابر فرق نہیں آیا، لباس امیر المومنین میں فرق نہیں آیا. یعنی وہ دن جب مدینے میں امیر المومنین تھے اور مشکلات زیادہ تھیں، سب کے لیے تھیں، از جملہ امیر المومنین کے لیے بھی تھیں. مثلا امیر المومنین کی شادی ہونے والی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے امیر المومنین کے پاس، اور زرا بیچ کر اپنی شادی کا انہوں نے اہتمام کیا مثلا. یا مہمان رسول اللہ نے امیر المومنین کے ہمراہ بھیجا گھر میں، اور حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں تو خود اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور امیر المومنین جا کر ایک دینار قرض لیتے ہیں کسی سے، اور وہ قرض بھی لے کر جب دوسرا فرد آتا ہے سامنے کہ میری مشکل زیادہ ہے، تو وہ قرض لیا ہوا دینار اس کو دے دیا اور خالی ہاتھ گھر واپس لوٹاتے ہیں. یہ زمانہ امیر المومنین کا، اور اس زمانے میں لباس امیر المومنین کا، اور خلافت کے زمانے میں لباس امیر المومنین کا. اب خلیفہ مسلمین خود نہج البلاغہ میں موجود ہے، جوتا خلیفہ مسلمین کا بتاتا ہے کہ باقی صورتحال کیا ہوگی، یا دیگر حالات جو امیر المومنین کے. خلیفہ مسلمین جنگ صفین میں سپہ سالار اعلی، اس وقت زمین پر موجود حکومتوں میں سے سب سے بڑی حکومت، سلطنت جس کی قلمرو بہت وسیع تھی، اس کا سالار اعلی، سپہ سالار اعلی و خلیفہ مسلمین و فوج کا سرپرست، وہ جنگ لڑنے جا رہے اور جوتا پھٹا ہوا ہے، اور جوتا پیوند خوردہ ہے اس کے پیوند کو بھی پیوند لگے ہوئے ہیں. خوب یہ حالت تھی امیر المومنین کی زندگی کی, اسیر وسائل زندگی نہیں تھے امیر المومنین, اور رغبت آسائش و آرام کی طرف نہیں تھی امیر المومنین کے پاس. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آسائش پسند نہیں تھے امیر المومنین, آرام طلب نہیں تھے امیر المومنین. اور وہ انصار امیر المومنین بھی جن کا پہلے ذکر گزرا ہے مختصر. لہذا اول انقلاب میں یہ شوق لوگوں کے اندر بڑھایا گیا, یعنی شوق شہادت, جذبہ جہاد اور قناعت پسندی. قناعت پسند معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا کبھی بھی, کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, حاجت نہیں ہے کسی چیز کی. مثلا وہ لوگ جن کو گاڑی کا شوق ہی نہیں ہے, اس ملک میں کیا گاڑیاں بنیں گی جہاں گاڑیاں چلانے کا شوق ہی نہیں ہے لوگوں کو, کوئی رغبت نہیں ہے اصلا گاڑی چلانے کی ان کے اندر. آپ بہترین گاڑیاں بھی بنا کے رکھ دیں اور مفت میں بھی دیں, جب انہوں نے چلانی نہیں ہے تو کیا ترقی کرے گا ملک. اس تصور کے تحت, یعنی ظاہری تصور کے تحت یا بعض دیگر افکار سے متاثر ہو کر, مغربی دنیا کے افکار سے متاثر ہو کر بعض نے یہاں پر یہ ماحول ختم کیا, یعنی شہادت ہو, جہاد ہو, ایثار ہو, قناعت ہو, سادگی, سادہ زیستی کا ماحول ختم کر کے اس کی جگہ پر رفا, آسائش, آرام, عیش اور مرفع زندگی کے تفکر کو پرچار کیا گیا. غرض کیا تھی؟ غرض یہ تھی کہ جب لوگوں کے اندر زندگی کی طرف رغبت زیادہ بڑھے گی, وسائل کی طرف شوق زیادہ بڑھے گا, یہ زیادہ چیزیں خریدیں گے, مارکیٹ ہماری اچھی چلے گی, بازار اچھا چلے گا. جب بازار میں اچھی طلب ہوتی ہے, خرید کی قوت لوگوں کے اندر جب بڑھتی ہے تو اس وقت تولید کی قوت بھی بڑھتی ہے, پروڈکشن بھی اس وقت بڑھتی ہے. مثلا جو کارخانے پیداوار بڑھا رہے ہیں لیکن خرید کوئی نہیں رہا, وہ ان کے سٹوروں میں جمع ہو رہا ہے, مال ضائع ہے, سرمایہ ضائع ہو رہا ہے, وہ کارخانے زیادہ چلتے ہیں کہ جن کی خرید بہت زیادہ ہو, جن کی تولیدات اور جن کے مصنوعات کی خرید زیادہ ہو, وہ زیادہ بڑھتے ہیں. خوب اس تناظر میں انہوں نے لوگوں کی قوت خرید بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ذہنی طور پر لوگوں کو قانع کیا یا متوجہ کیا, حتیٰ بہت ہی بعض ناروا اور نازیبا تعبیروں کے ذریعے سے یہ کام کیا گیا, اور اس سے بہت سارے مقدس وسائل کا بھی استفادہ کیا گیا تاکہ اس طرف لوگوں کا رخ موڑا جائے. اور کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی, بلکہ نہ کسی حد تک کہوں میں کہوں, بڑی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ان کو, کہ وہی طبقہ جس کے اندر شوق شہادت و جذبہ جہاد موجود تھا, وہ شوق خدمت موجود تھا اور سارے کام رضاکارانہ طور پر انجام دیتے تھے اور خدمت دین سمجھ کر, عبادت سمجھ کر وہ سب کچھ انجام دیتے تھے, وہی طبقہ بجائے دین کے اوپر کچھ فدا کرنے کے طلبکار بن بیٹھا. اب ہر چیز کا مطالبہ کرنے لگا, اپنے حقوق کا اس کو احساس ہونے لگا. یعنی پہلے فرائض کی بات تھی کہ ہمیں کرنا کیا ہے, جس طرح امام فرماتے تھے کہ ہے نہ گوید کہ انقلاب برائے ماں چے کرداس, بے گوید کہ ماں برائے انقلاب چے کر دیں. مسلسل یہ نہ کہتے رہو کہ انقلاب نے ہمارے لیے کیا کیا, یہ کہو کہ ہم نے انقلاب کے لیے کیا کیا. یعنی اپنے حقوق کی بات ہمیشہ نہ چھیڑو, اپنے فرائض کی بات زیادہ کرو کہ ہم نے جو فرائض ہم پر عائد ہوتے تھے وہ ہم نے ادا کیے یا نہیں کیے. حقوق کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے, یہ حق ابھی تک ہمارا پورا نہیں ہوا. خوب مختلف طریقوں سے یہ ماحول بدلا گیا, اور بدل گیا ماحول نہایتاً. اس بدلے ہوئے ماحول کے اندر جو اتفاقات رونما ہوئے اور جس کے آثار ابھی بھی نظر آ رہے ہیں, محسوس ہیں, ملموس ہیں, جس کے آثار, ان میں سے ایک سستی ہے, دین کی نسبت سستی, فرائض کی نسبت سستی, انقلاب کی نسبت سستی, نظام کی نسبت سستی. یہ جو اہم امور ہیں جن کے ہاتھوں میں انسان کی یا قوم کی تقدیر ہوتی ہے, ان امور میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مثلا فرض کر لیں کہ ایک انسان اگر عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن اتنا کھا لے کہ اسے اب اٹھا نہ جائے, زیادہ کھا لینے سے سستی پیدا ہو جاتی ہے, وہ انسان مطالعہ نہیں کر سکتا, نہ مطالعہ کر سکتا ہے نہ عبادت کر سکتا ہے. اگر ایک انسان مثلا اس کو آرام ہو, اتنا آسائش ہو اتنی, جس آسائش میں اسے کوئی حرکت ہی ممکن نہ ہو, یہ انسان کوئی ایسا نمایاں کام یا ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا. اس وجہ سے اہل کوفہ کے اندر سستی کا یا سپاہ یا امیر المومنین کے اندر سستی کا سب سے بڑا عامل ان کی رفاہ طلبی تھی، آسائش طلبی تھی. یعنی کچھ تو مرفع تھے، کچھ درپے یہ رفاہ تھے، جن کو نہیں ملی تھی ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم بھی رفاہ تک پہنچ جائیں. خب اسی کو ہم ایک لحاظ سے، جیسے میں نے انقلاب کی نسبت اشارتاً کہا ہے کہ یہ اتفاق ابھی رونما ہوا ہے، اسی کو ہم دیکھ سکتے ہیں خود روحانیت کے اندر، علماء کے اندر. یہی نقطہ علماء کے اندر بھی موجود ہے، البتہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن علماء اور روحانیت کے اندر بھی یہی آفت اس وقت دامنگیر ہے. جب تک علماء آسائش طلب، آرام طلب اور رفا اور عیش و آسائش کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اس وقت تک سب کام رضاکارانہ کرتے اور فعالیت کرتے، تبلیغی فعالیت، جہادی فعالیت، تعلیمی فعالیت. لیکن جس وقت سے اس طبقے کے اندر رفا کی طرف رغبت پیدا ہوئی ہے اور اکثریت کو دامنگیر ہوئی ہے یہ رفا، وہ بہت ساروں کے پاس آسائش ہے، بہت ساروں کے پاس نہیں ہے، لیکن رفا طلب دونوں ہیں. جس کے پاس ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کی طلب میں کوشاں ہیں. اور انہی چیزوں نے ارادے سست کر دیے ہیں، انہی چیزوں نے ہمتیں تھوڑی چھوٹی کر دی ہیں، انہی چیزوں نے روح کو آلودہ کر دیا ہے، انہی چیزوں نے اب شوق ختم کر دیے ہیں، ولولے ختم کر دیے ہیں، جوش ختم کر دیے ہیں. اور یہ اتفاق ہر جگہ رونما ہوا ہے، نہ صرف یہاں پر بلکہ ہر جگہ پر رونما ہوا ہے. مثلا وہی علماء جو مثلا کئی کئی کلومیٹر پیدل چل کر تبلیغ کے لیے جاتے تھے، اب ایک فرلانگ پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، گاڑی ہونی چاہیے ہمارے لیے. وہی علماء جو اپنا خرچ کر کے، اپنا کرایہ لگا کر مثلا لوگوں کی ہدایت کے لیے جایا کرتے تھے، آج وہی علماء لوگ جب ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے گھر پر آتے ہیں، ان کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ مشغولیت ہے، مصروفیت ہے ان کی. مصروفیت بھی ساری آسائش و رفاہ اور آرام کی زندگی، آرام طلب زندگی ہے. یہ آرام طلب زندگی، اس کا اثر ایک سستی ہے، انسان کے عمل میں سستی، ارادے میں سستی، نیت میں سستی، ہمت میں سستی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس وسائل ہوں تو بھی اتنا وسائل کا اسیر نہ ہو، اتنا آسائش و آرام کا خوگر نہ ہو کہ سست ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس امکانات ہیں، اگر کسی کے پاس بہتر وسائل موجود ہیں، تو وہ حتماً ان کو بروئے کار لا کر اور اپنی آرام پسند زندگی اختیار کرے، نا ضروری نہیں ہے. اس کے باوجود بھی انسان اپنے اندر اپنا شوق و ولولہ اور آمادگی باقی رکھنے کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کرے، تاکہ آمادگی میری ختم نہ ہو. میں ایک واقعہ بہت ساری جگہوں پر تکرار کیا ہے، یہاں بھی اور باہر بھی حوزے سے. طالب علمی کے زمانے میں جب پاکستان میں تھے، اسلام آباد میں، تو افغان جنگ تھی، افغان مجاہدین کثرت سے آتے تھے پاکستان کے اندر. ان میں سے ایک گروہ سے وابستہ ایک شخصیت تھے، روحانی نہیں تھے، غیر روحانی، غیر عالم تھے وہ، لیکن اپنے کسی گروہ کے مثلا فرماندے یا اس کے کمانڈر کی حیثیت تھی ان کی. جب بھی آتے تو مدرسے میں آ کر ٹھہرتے طلبہ کے پاس، اس حوالے سے کہ مجاہد ہیں اور مہمان ہیں، ان کی جتنی ہو سکتی تھی طلبہ سے پذیرائی ان کی کیا کرتے تھے. آج جملہ ایک اہتمام ان کے لیے کرتے تھے کہ اچھا بستر مثلا، طلبہ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کسی مہمان کو اس طرح سے پذیرائی کریں. پار کے اب ہم کوشش کرتے کہ جو اچھا بستر ہوتا، صاف ستھرا بستر ہوتا، وہ ان کے لیے آمادہ کرتے. سردیوں میں اگر آتے تو اچھا لحاف ان کے لیے آمادہ کرتے، گرمیوں میں آتے تو اس طرح سے مطابق موسم کے ان کے لیے ہمیشہ آمادہ کرتے، یا ہیٹر کا انتظام کرتے، لیکن کبھی بھی وہ بستر بھی نہیں سوئے. بستر اچھا لگا ہوا ہوتا تھا اور وہ نیچے فرش پہ، فرش بھی وہ دری سی ایک جیسے وہ بنتی ہے وہاں پر پاکستان میں دری، اس دری پہ سویا کرتے تھے، ٹھنڈے فرش پر. کبھی سرانا بھی نہیں رکھتے تھے سر کے نیچے، کوئی اینٹ رکھ لیتے مثلا. ہم اس کو ایک بدبینی کی نگاہ سے دیکھتے کہ شاید یہ وسواسی مزاج آدمی ہے، شک مزاج آدمی ہے، شکی مزاج ہے اس کا، اور طلبہ کے بستروں کو شاید پاک نہیں سمجھتے یا مناسب نہیں سمجھتے، پھر انہیں کہتے کہ نہ یہ صاف بستر ہے، دھلا ہوا ہے، پاک ہے، آپ اطمینان سے اس پہ سوئیں، تو یہ جواب دیتے کہ نہ میں اس وجہ سے بستر ترک نہیں کرتا کہ مجھے شک ہے بستر کے بارے میں، بلکہ اس وجہ سے بستر پہ نہیں سوتا کہ اگر میں آج اس بستر پہ سوؤں، یہ آرام دہ بستر ہے، ہمارے لیے تو بہت ہی آرام دہ ہے، ہم جو جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اور دروں میں اور سردی گرمی میں ان سنگلاخ علاقوں میں رہتے ہیں، برف و باران میں جہاں ہمارا سونا ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا ہوتا ہے، اس زندگی نے ہمارے جسم کے اندر اور ہماری روح کے اندر ایک آمادگی پیدا کی ہوئی ہے، آج میرے لیے یہ سہولت میسر ہے لیکن میں اسے استعمال نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری آمادگی ختم ہو جائے گی اسے، ابھی میں دلی طور پر، قلبی طور پر، جسمانی طور پر ان سختیوں کے لیے آمادہ ہوں، لیکن یہ بستر میری آمادگی میں کمی لے آئے گا، مجھے پھر زحمت کرنی پڑے گی اپنے آپ کو اس حد تک لے جانے میں۔ ایک مجاہد ایسا ہی ہونا چاہیے، چند روز قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں فوج کے سپہ سالار کا ایک انٹرویو تھا، اس میں جس طرح ان سے پوچھتے ہیں، ہر طبقے سے پوچھا جاتا ہے، مثلا فرض کریں حوزے کے مسئول سے پوچھیں کہ طلاب کی رفاہ کے لیے اور طلاب کی آسائش کے لیے کیا کر رہے ہیں، خوب لمبی لمبی گزارشیں پیش کرنا شروع کرتے ہیں، ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس فوج کے سپہ سالار نے اتنی خوبصورت بات کی جس سے رشک آتا ہے انسان کو، ان لوگوں کے تفکر پر، جب ان سے کہا گیا کہ فوجیوں کی رفاہ کے لیے کیا آپ کے پاس منصوبہ ہے، کیا برنامہ ہے، کیا سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام فوج کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، دفاع کے لیے تیار کرنا ہے، نہ رفاہ کے لیے تیار کرنا ہے، فوج کا کام دفاع ہے نہ رفاہ ہے۔ یعنی اتنا انسان وجد میں آتا ہے یہ چیزیں سن کر ان لوگوں سے جو عالم نہیں ہیں، اسے کہا ہمارا کام دفاع ہے نہ رفاہ ہے، اور دفاع اور رفاہ آپس میں سازگار نہیں، کیسے فوج کیسی ہے جو رفاہ میں شکار ہو جائے، جس طرح ہیں ابھی پاکستانی فوج ہے مثلا، جس طرح لینڈ لارڈ، جیسے بعض ملکوں میں کہا جاتا ہے کہ ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، جرمنی اور پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فوجوں کا ملک ہے یہ، یعنی ملک کی فوج نہیں ہے بلکہ فوج ہے جس کے پاس ایک ملک ہے، جس کے اختیار میں ایک ملک ہے۔ دوسری دنیا میں بڑے بڑے افسروں کے پاس، بریگیڈیئرز کے پاس سائیکل ہوتی ہے، یہاں پر ان کے صوبے دار کے پاس بھی گاڑیاں ہیں، مثلا اولدار کے پاس بھی گاڑیاں ہیں، آخری ماڈل گاڑیاں ہیں، بس یہ رفاہ والی فوج کیسے لڑے گی دشمن کے خلاف، اتنی مرفع فوج، اتنی آسائش پسند فوج، وہ فوج جس کو بنگلوں کے اندر سونے، اے سی کے اندر نیند، اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، جس فوج کو یہ کس طرح سے لڑے گی جا کر ان پہاڑوں میں یا ان سختیوں میں جا کر۔ اسی طرح روحانیت، روحانیت کا کام بھی مبارزہ ہے، جہاد ہے، فکری، علمی، اعتقادی، اور یہ دفاع روحانیت اسی وقت کر سکتی ہے جب رفاہ سے دور ہو، اگر مرفع روحانیت ہے یہ ہرگز یہ کام نہیں کرے گا، یہ آفت ہے، سستی کی یہ بڑی وجہ ہے۔ مرحوم آغا بروجردی رضوان اللہ علیہ، چونکہ وہ مرجعیت تنہا مرجع تھے اس وقت، ان کے معاصر نہیں تھا کوئی اور مرجع، مرجع تقلید، لہذا تمام خمس، زکات، صدقات سب ان کے پاس آتے، اور وہ طلبہ میں اس کو تقسیم نہیں کرتے تھے، بہت جتنی ضرورت ہوتی تھی اس کا آدھا دیتے تھے طالب علم کو، اگر 1000 تومان ضرورت ہوتی تو 500 دیا کرتے تھے اس کو، لیکن عام لوگ، شہر کے دوسرے فقراء، مساکین، بیوائیں، یتیم، نادار، بیکس لوگ، ان کو اگر 1000 تومان ضرورت ہوتی تھی تو 2000 دیتے تھے۔ بعض خیرخواہ جو طلاب کے خیرخواہ تھے بہت ہی، انہوں نے جا کر احتجاج کیا کہ یہ آپ دیتے لوگ طلاب کے لیے ہیں، حوزے کے لیے ہیں، آپ اور طلاب پر سختی کرتے ہیں لیکن عوام کو زیادہ دیتے ہیں آپ، تو یہ جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو ضائع کروں، میرے پاس فراوان پیسہ ہے، میں چاہوں تو ہر ایک کو ان کی پوری عمر کے لیے دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا ان کو ضائع کروں، اس لیے کہ جب رفا میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد سست ہوں گے, یہ تو درس پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے. ابھی ہیں آپ حالت دیکھ لیں, ذرا آنکھیں کھول کے دائیں بائیں دیکھیں, جن کے پاس نسبی تھوڑی بہت رفا ہے درس پڑھنا سب سے بڑا بوجھ ہے ان کے لیے, سب سے بڑی سختی ہے ان کے لیے. لیکن جن کے پاس رفا نہیں ہے وہ زیادہ فعال ہیں. یہ اتفاق امیر المومنین کی فوج کے ساتھ رونما ہوا. سابقہ حکومتوں میں جو فتوحات ہوئیں, بیت المال بڑا, خزانے بڑے, سپاہ اسلام آہستہ آہستہ, وہی اتفاق اس کے ساتھ رونما ہوا جو ابھی پاکستانی سپاہ اور فوج کے ساتھ اتفاق رونما ہوا ہے, کہ آہستہ آہستہ اس کو رفا کا چسکا پڑ گیا اور رفا کی وجہ سے سستی آ گئی ان کے اندر. اب ان کو ہزار دلیلوں سے آمادہ کرتے تھے امیر المومنین کے, اٹھیں جہاد کریں, جنگ کریں, لڑیں, ممکن ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. یہ مخالف بھی نہیں تھے امیر المومنین کے, دشمنوں کے اعلیٰ بھی نہیں تھے, صرف سست تھے, ارادے نہیں تھے ان لوگوں کے اندر. اور ان ارادوں کے اندر یہ رفا طلبی اور آسائش طلبی اور آرام طلبی اس کا سب سے بڑا دخل تھا. اس طبقے کے بارے میں سب سے زیادہ امیر المومنین نے اظہار نظر کیا اور ان کے ہاتھوں سخت نالا تھے امیر المومنین. متعدد خطبات کے اندر ان کا ذکر ہے, از جملہ خطبہ 25 میں. میں چند خطبات سے سری ان کے بارے میں امیر المومنین کے اظہار نظر عرض کروں کہ کیا صورتحال تھی. خطبہ نمبر 25, ما ہی الا الکوفہ اقبضها وابسطها ان لم تکونی الا انت تحب عاصیرو کی فقبح اللہ. پھر اس کے بعد شعر پڑھا, لامر ابی کل خیر یا امر اننی علی وزر من ذل اناء قلیلی ثم قال. خطبہ پھر یہاں سے امیر المومنین علیہ السلام نے شروع کیا انہی اسی طبقے کے بارے میں, طبقہ دوم یعنی سست عناصر. ان بے تو بسرن قد اطلع الیمن, مجھے اطلاع ملی ہے کہ, خبر ملی ہے کہ بسر ابن ابی ارتات, اس کا ذکر آئے گا بعد دوسرے تیسرے طبقے میں, قاسطین کے اندر بسر ابن ابی ارتات کا ذکر آئے گا کہ یہ شخص کیا تھا, اس نے یمن پر چڑھائی کی اور امیر المومنین کے مقرر کردہ والی کو اس نے نکال باہر کیا اور وہاں ظلم کی حد کر دی اس شخص نے, بسر ابن ابی ارتات نے. ایک جنایتکار اور بہت ہی جفاکار انسان تھا یہ. والی یمن عبیداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی, جو بعد میں امام حسن کی فوج لے کر معاویہ سے جا ملے, امیر المومنین کے بھی چچا زاد بھائی. عبیداللہ ابن عباس بھاگ کر آگے کوفہ خبر دینے کے لیے کہ یمن پر قبضہ ہو گیا ہے. حضرت نے اس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا, ان بے تو بسرن قد اطلع الیمن, مجھے اطلاع ملی ہے کہ بسر نے یمن پر چڑھائی کر دی ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ. حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ قوم عنقریب تم سے حکومت چھین لیں گے, اقتدار سلب کر لیں گے. کیوں سلب کر لیں گے؟ بِاِجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ, چونکہ وہ متحد ہیں. وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ, تم حق پر ہونے کے باوجود اختلاف ہے تمہارے اندر, ایک یہ وجہ ہے. وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ, اور تم اپنے امام حق کے معصیت کار ہو, یعنی میرا فرمان نہیں مانتے ہو. وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ, اور وہ اپنے باطل کے امام کے مطیع ہیں, وہ چست ہیں تم سست ہو. اور جنگ وہ نہیں جیتتا جو حق پر ہو, جنگ وہ جیتا ہے جو چست ہو, جو فعال ہو. سست کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتا. وَبِعَدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ, اور اس لیے کہ وہ امانت دار ہیں اور تم خائن ہو. وَبِسِلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ, اور وہ اپنے ملکوں کو آباد کر رہے ہیں, تعمیر کر رہے ہیں, اپنے کھیتوں کو تعمیر کر رہے ہیں, اپنے باغات کو تعمیر کر رہے ہیں, اپنے شہروں کو تعمیر کر رہے ہیں, اور تم اپنی بنی ہوئی چیزوں کو ویران کر رہے ہو. لَوَيْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ قَعْبٍ لَخَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ. فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں ایک مٹی کا پیالہ, کاسا, کوزا ایک تمہیں امانت کے طور پر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم اس کا کنڈا توڑ کے مجھے واپس کرو گے. اور اس کے بعد حضرت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا, ان سست طبقوں کے بارے میں, اللہم انی قد، اب ذہن میں رہے کہ انصار کے بارے میں کیا فرمایا، اللہم انی قد مللت ہوں و ملونی، اے خدایا میں نے انہیں تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، میں ان کی وجہ سے پر ملال ہوں، یہ میری وجہ سے پر ملال ہیں، وسائمت ہوں وسائمونی، یہ میری وجہ سے خستہ ہیں، میں نے ان کو خستہ کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جب راہبر اور امت میں آپس میں تناسب نہ ہو، امیر المومنین ذرا ایک ذرہ برابر رفا کی طرف مائل نہیں ہے اور سپاہ ساری رفا زدہ ہے، رہبر آرام پسند نہیں ہے، سپاہ آرام پسند ہے، تھکا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ رہبر کو کچھ کرنے نہیں دیتے، رہبر ان کو آرام کرنے نہیں دیتا، یہ اپنے آرام طلبی کی وجہ سے اسے کوئی حرکت نہیں کرنے دیتے اور وہ اپنی حرکات کی وجہ سے ان کو آرام کرنے نہیں دیتا، ظاہر ہے یہ اس سے تھک جاتے ہیں، وہ اس سے تھک جاتے ہیں۔ سائم تو ہوں و سائمونی فعبدلنی بہم خیرن منہم، اے خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، فعبدلنی مجھے تبدیل کر، بہم خیرن منہم یعنی ان سے بہتر مجھے عطا فرما، وعبدلہم بشرن منی اور مجھے ان سے لے کر اور بہت ہی بدتر فاسدتر لوگ ان پر مسلط فرما کہ یہ میرے قابل نہیں ہے، نہ میں ان کے قابل ہوں۔ اللہم مس قلوبہم کما یماس الملح فی الماء، اے خدایا ان کے دلوں کو پگھلا دے جس طرح سے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اما واللہ لوددت ان لی بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم، پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا کہ اے کاش تمہارے بجائے تم نہ ہوتے اور میرے پاس 1000 سوار ہوتے، بنی فارس، بنی فراس کے 1000 سوار ہوتے، جن کے بارے میں خود حضرت نے کہا کہ ہنالک لو دعوت آتاک منہم فوارس مثل ارمیت الحمیمی، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر ان کو آپ بلائیں تو یہ بادلوں کی طرح، تیز بادلوں کی طرح ہوا کے دوش پر دوڑتے ہوئے آتے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ یعنی یہاں سے حضرت اپنی آرزو بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے چاہیے کون تھے اور ملے کون ہیں، مجھے وہ لوگ چاہیے تھے کہ میں اشارہ کرتا تو تند و تیز بادلوں کی طرح ہوا کے دوش پر اڑ کر میری مدد کے لیے آتے، اور اس کے بجائے وہ طبقہ مجھے ملا ہے، میری ساری عمر ان کو اکسانے میں اور اٹھانے میں اور مائل کرنے میں گزر گئی، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس کے بعد خطبہ دیگر میں امیر المومنین علیہ السلام نے انہی کے لیے ایک اور خطبہ نمبر 27 میں بیان فرمایا، اما بعد فَإِنَّ الْجِحَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، پہلے جہاد کی اہمیت بتائی، مقام بتایا، منزلت جہاد بتائی، فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَدِرْءُ اللَّهِ الْحَسِينَةِ وَجُنَّتُهُ الْوَسِيقَةِ، کہ خداوند نے جہاد ایک باب بنایا ہے جنت کے ابواب میں سے، اور خاص اولیاء خدا جنت میں اس دروازے سے جائیں گے، کچھ اسپتالوں کے ذریعے سے جائیں گے، کچھ ایکسیڈنٹوں میں جائیں گے، کچھ ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے جائیں گے، کچھ پرخوری کے ذریعے سے جائیں گے، لیکن جو خاص اولیاء خدا ہیں وہ جنت میں جہاد کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ ظاہر ہے جب جہاد کے دروازے، صرف دروازوں کا فرق نہیں ہے، جیسے ابھی حرم کے دروازے مختلف ہیں لیکن اندر ایک ہی فضا ہے ساری، یعنی اس دروازے سے ہو تو بھی وہیں پہنچنا ہے، اس دروازے سے ہو تو بھی وہیں پہنچنا، نا جب دروازے مختلف ہیں تو مقامات بھی مختلف ہیں۔ جو جہاد کے دروازے سے جنت میں جائے گا اسے جو مقام ملے گا وہ نہیں ہے جو اسپتال کے دروازے سے جنت میں جائے گا، مقام الگ الگ ہے ان کا۔ وہ لباس و تقوی، اور جہاد لباس تقوی ہے، جنگی لباس لباس تقوی ہے، توجہ فرمائیں، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لباس جنگ لباس تقویٰ ہے، راہ خدا میں، سبیل خدا میں جنگ کرنا یہ لباس تقویٰ ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس نقطے پہ بہت اصرار کرتے تھے کہ کیا مصیبت نازل ہوئی ہے اسلام پر اور خصوصاً تشیع پر، کہ امام کی تعبیر یہ تھی لباس جندی، جندی ہوئی یعنی سپاہی لباس، فوجی لباس، جنگی لباس، ایک مشکل یہ کھڑی کرتے تھے کہ رہبر انقلاب کی تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے فوجی لباس میں، اس وقت امام جمعہ بھی تھے تہران میں, اور زیادہ وقت ان کا وہیں گزرتا تھا محاذ جنگ پر. اندرونی حالات اچھے نہیں تھے ایران کے, بنی صدر کی وجہ سے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے, لہذا رہبر اکثر وقت اپنا گزارتے تھے وہاں محاذ جنگ پر, اور جمعہ پڑھانے کے لیے تہران میں آ جاتے اور وہاں پر جنگی لباس میں رہتے. یہ بسیج یعنی غیر رسمی فوج رہبر اور شہید چمران نے جو بنائی تھی. پھر آتے ادھر لباس روحانیت پہن کر, ابا کبا پہن کر پھر جمعہ پڑھاتے اور پھر اسی دن روانہ ہو جاتے محاذ جنگ کے لیے. محاذ جنگ تہران سے بہت دور تھا. ایک دفعہ یہ اتفاق ہوا کہ راہبر نے, وقت نہیں تھا یا آمدن, اب مجھے یہ نہیں ذہن میں کہ کس طرح سے یہ اتفاق ہوا, اسی لباس میں آ کر جمعہ پڑھایا, اسی لباس عسکری میں فوجی لباس میں آ کر جمعہ بھی پڑھایا, جس پر بہت زیادہ شور کیا مقدس مآبوں نے اور دوسروں نے کہ نماز تو نہیں ہوتی اس لباس میں, اصلا نماز ہی نہیں ہوتی. اس وقت امام نے یہ فرمایا کہ کیا مصیبت نازل ہوئی ہے اسلام پر کہ وہ لباس جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے اس لباس میں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی, اس لباس میں نماز نہیں ہوتی ان کی. بہت سارے خطبات میں پھر امام ہمیشہ اس کو تکرار کرتے تھے, یہ کیا ذہنیت ہے, پھر تو امیر المومنین کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی, چونکہ امیر المومنین ہمیشہ جنگی لباس میں ہوتے تو زرہ میں نماز پڑھاتے تھے, اگر لباس نظامی میں لباس عسکری میں نہیں ہوتی تو پھر تو بہت اشکال. امام نے فراوان اس مسئلے کو ذکر کیا, درحالی کہ یہ لباس امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ لباس تقویٰ ہے, وہ ہوا لباس و تقویٰ, یہ لباس تقویٰ ہے, وہ درء اللہ الحسینہ, یہ خدا کی زرہ ہے, اسی سے سب کچھ محفوظ ہے, وہ جنتہ الوثیقہ, یہ سپر ہے, سب کچھ بچانا ہے تو جہاد کے ذریعے سے بچے گا, فمن ترکہ رغبتا عنہ, جو ترک کر دے جہاد کو, بیزار ہو جائے جہاد سے, تھک جائے جہاد سے, البسہ اللہ صوب الذل, خدا اس کو جو لباس تقویٰ اتار دے خدا اس کو لباس ذلت پہنا دیتا ہے. کوئی بھی ہو جو بھی لباس, یعنی ایک سادہ سا مطلب بیان کیا, جہاد لباس تقویٰ ہے, جو بھی لباس تقویٰ اتار دے گا خدا اس کو لباس ذلت پہنا دے گا, یعنی جو بھی جہاد کا لباس اتار دے گا خدا اس کو لباس ذلت پہنا دے گا. وَشَمِلَهُ الْبَلَا وَدُيِّسَ بِالصَّغَارِ وَالْقَمَا, وہ بلا میں مبتلا ہو جائے گا اور مصیبتیں طرح طرح کی اور حکارتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. وَزُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْإِصْحَابِ وَأُدِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَزْئِيِّ الْجِهَادِ, حق دور ہو جائے گا اس سے, وسیم الخصف و من النصف, ہر چیز سے محروم ہو جائے گا, خاری و ذلت اور انصاف ان لوگوں سے دور ہو جائے گا, عدالت کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے وہ لوگ جنہوں نے جہاد سے پہلو تو ہی کیا ہو. پھر اس کے بعد اب اس طبقے کے بارے میں فرماتے ہیں, یہ طبقہ توجہ کریں کہ کیا کیا اس نے امیر المومنین کے ساتھ, جن کے بارے میں امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے ان سے لے لے اور انہیں مجھ سے لے لے. دشمنوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ مجھے ان سے لے لے انہیں مجھ سے لے لے, یعنی ان دشمنوں سے میرا پالا نہ پڑے, لیکن ساتھیوں کے بارے میں فرمائے کہ یہ کیا ساتھی ہیں, اللہم قد مللتہم و ملونی, انہوں نے مجھے تھکا دیا میں نے انہیں تھکا دیا ہے, ابدلنی بہم خیرن منہم و ابدلہم بی شرم منی, تبادلہ کر مجھے ان سے لے لے انہیں مجھ سے لے لے, ان سے بہتر مجھے عطا کر, مجھے نہیں چاہیے یہ سست لوگ. اللہ اب یہاں پر آ کر اسی طبقے کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں, اللہ وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَىٰ قِتَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا, یہ جملات کافی ہیں, ان پر تجزیہ تحلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے, بہت واضح الفاظ میں امیر المومنین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَىٰ قِتَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ, اپنی سپاہ کو فرمایا, اپنے پیروکاروں کو فرمایا کہ میں نے تمہیں دن رات بلایا ہے, لیلم و نہارا, ان شامیوں کے خلاف جنگ اور جہاد کے لیے تمہیں دن رات میں نے بلایا ہے, وَسِرًّا وَإِعْلَانًا, میں نے تمہیں پنہانی بھی اور علنی بھی تمہیں بلایا ہے. وَقُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ, اور میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ تم پر حملہ کرے تم ان پر حملہ کرو جا کر. یہ تفکر ذہنوں سے نکال دو کہ اگر ہم نے انہیں نہیں چھیڑا تو وہ ہمیں نہیں چھیڑیں گے, وہ حتماً آپ کو چھیڑیں گے اس سے پہلے کہ وہ آپ پر حملہ کریں آپ اور ان پر حملہ کرو. فَوَلَّهِ مَا غُزِّيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي أُقَرِ دَارِهِمْ إِلَّا زَلُّوا, فرماتے ہیں کہ کوئی قوم بھی اگر اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی اور اس پر حملہ ہو جائے وہ فقط ذلیل ہوتی ہے. وہ قوم جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہو اور اس پر اپنے گھر میں حملہ ہو جائے یہ قوم ذلیل ہوگی. فَتَوَاكَلْتُمْ وَتَخَاذَلْتُمْ, تواکلتم تم ٹال مٹول کرتے رہے. اس طبقے کا ایک کام ٹال مٹول کرنا تھا, یہ بنی اسرائیلی صفتیں ان کے اندر آ گئی تھی رفا. خداوند تعالیٰ نے بنی ان کو تو جہاد کے لیے کہہ رہے تھے امیر المومنین, بنی اسرائیل کو گائے کاٹنے کے لیے کہا گیا تھا نہ جہاد کے لیے. انہیں جان دینے کے لیے کہا رہا تھا, انہیں گائے دینے کے لیے کہا گیا تھا, لیکن وہ گائے دینے کے لیے بھی ٹال مٹول کرتے رہے, ٹالتے رہے, کبھی یہ پوچھ کے ہو یہ پوچھ کے ہو یہ پوچھ کے ہو. یعنی وہ کام جو فوری کرنے کا تھا وہ انہوں نے کتنے دن بعد جا کر کیا, اور وہ بھی اذیت کر کے اور آزار پہنچا کے تکلیف پہنچا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تواکل تم یعنی تم ٹال مٹول کرتے رہے. وتخاذل تم اور تم نے تنہا چھوڑ دیا. حتی شنت علیکم الغارات, یہاں تک کہ آج تمہارے اوپر یلغار ہو گئی ہے. بہت سارے حملے آج جو دین اسلام پر اور عالم اسلام پر ہو رہے ہیں یہ حملے ٹالے جا سکتے تھے کہ اگر یہ سست نہ ہوتے, مسلمان سست نہ ہوتے. اور یہ آج یلغاریں جو بہت ساری ہیں یہ یلغاریں نہ ہوتی اگر سستی نہ برتتے لوگ. وملکت علیکم الاوطان وہاد اخو غامد وقد وردت خیلہ الانبار, پھر ایک ذکر کیا کہ حسان ابن حسان بکری یہ قبیلہ غامد سے جو تھا یہ شخص گیا. وقد قتل حسان ابن حسان البکری وازال خیلکم عن مصالحہ, یعنی اس کو وہاں پر قتل کر دیا گیا. حسان ان کا تھا, حسان ابن حسان بکری معاویہ کی فوج کا ایک شخص آیا مختصر دستہ لے کر اور اس نے آ کر انبار پر حملہ کیا. انبار یہی عراق میں جو علاقہ ہے انبار, وہاں پر آ کر اس نے حملہ کیا اور ان کو بپگا دیا وہاں سے. حضرت فرماتے ہیں کہ وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَصَالِحَا, اور تمہیں تمہارے گھوڑوں کو بھی اس نے بھگا دیا. وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُحَاهَدَةِ, حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ اس کی فوج کا ایک شخص ایک مسلمان عورت کے پاس گیا اور دوسرا ایک یہودی یعنی معاہدہ جن کے ساتھ پیمان تھا ذمی عورت یہودی عورت کے پاس گیا. فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلُوبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَرُؤَسَهَا, اور زیورات ان دونوں نے ایک نے مسلمان عورت کے اور ایک نے یہودی عورت کے زیورات اتار لیے شامی فوج کے ایک شخص نے. مَا تَمْنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالْإِسْتِرْجَاءِ وَالْإِسْتِرْحَامِ, لیکن اس وقت تم نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ سب کچھ لے کر عطا تمہاری عورتوں کے زیورات لے کر چلے گئے, لیکن وہ فقط ان سے التماس کرتی رہیں اور ان سے مثلا کیا کر سکتی تھی. ماتمتا نے یعنی ان عورتوں کے پاس کیا تھا سوائے اس کے کہ ان سے استرجا یعنی وہ زیورات واپس لوٹنے کی اپیلیں کرتی رہیں, ان سے آرزو کرتی رہیں اور ذلت کے ساتھ ان کے سامنے روتی رہیں, لیکن وہ سب کچھ لے کر ان کا چلے گئے اور رحم کی اپیلیں کرتی رہیں وہ عورتیں ان سے استرحام. سم منصر ابو وافرین, پھر وہ لدے پھندے مسلمانوں کے یعنی امیر المومنین کے فوج کو لوٹ کر اس علاقے کو لوٹ کر اور بہت ساری غنائم مال غنیمت جمع کر کے لوٹ کے چلے گئے. ما نال رجلا منہم کلمن, وہ آئے تمہیں بھگا بھی دیا اور تمہارے زیورات بھی لوٹ کے لے گئے, لیکن ان میں سے کسی فوجی کو کسی ایک کو معمولی سی خراش تک نہیں آئی. خوب خراش لگانے والا کوئی نہیں تھا, خراش کیسے آتی, عورتیں تو خراش نہیں لگا سکتی ان جانوروں کو درندوں کو. وہ آئے لوٹ کر کے, امیر المومنین کو اس بات پر دکھ ہے کہ وہ آئے تمہارے علاقے میں, تمہاری عورتوں کے زیورات لوٹ کے چلے گئے اور انہیں خراش تک نہیں آئی. ولا اریک لہم دمن, ایک قطرہ خون ان کا نہیں ٹپکا. فلو ان امرا ان مسلمن مات من بعد هذا اسفا, اگر ایک مسلمان مر جائے تاسف کرتے ہوئے, افسوس کرتے ہوئے اس حالت پر, ما کان بہ ملومن, کوئی ملامت کے قابل نہیں ہے, بلکہ نبی ہی اندی جدیرہ, بلکہ میرے لیے یہ فرماتے ہیں توقع ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. یہاں غیرت سے مر جانے کا مقام ہے جہاں پر وہ آئیں اور آ کر تمہیں لوٹ کے چلے جائیں اور نہ ان کا خون کا قطرہ ٹپکے اور نہ ایک خراش تک ان کو آئے. فیا عجبن عجبا, تعجب ہے مجھے, واللہ یمیت القلب ویجلب الہم من اجتماع ہؤلاء القوم علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم, دل مر جاتا ہے یہ حالت دیکھ کر کہ وہ اتنے فعال اور تم اتنے سست ہو, وہ باطل پہ رہتے ہوئے ایک ہیں اور تم حق پہ رہتے ہوئے مختلف ہو ایک دوسرے. فقبحن لکم وترہا, برا ہو تمہارا, ہی نصر تم غرزن یورما, کہ جب تم وہ مقصد ہو, جب تمہارے ذریعے سے کسی مقصد کو حاصل کیا جائے, تمہیں پھینکا جائے کسی مقصد کے لیے, یعنی تمہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے روانہ کیا جائے, برا ہو اس وقت پر کہ جب تمہارا کوئی محتاج ہو جائے. یغار علیکم ولا تغیرون, تمہارے اوپر حملہ ہوتا ہے, یلغار ہوتی ہے لیکن تم عکس العمل نہیں دکھاتے. وتغزون ولا تغزون, تمہارے اوپر حملہ ہوتا ہے, تم حملے کا جواب نہیں دیتے. ویصلی وترزون, خدا کی معصیت ہوتی ہے اور تم راضی بیٹھے ہوئے ہو. فاذا امرتکم بالسیر الیہم فی ایام الحر, جب میں تمہیں امر کرتا ہوں کہ اٹھو جہاد کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں, ہم گرمیوں میں کہتا ہوں, قل تم ہاذہ حمارۃ القیظ, یہ تو جلا دینے والی گرمی ہے, اس میں ہم کس طرح سے جنگ کریں گے. امہلنا یصبح ان الحر, امیر المومنین کہتے ہیں مجھ سے کہتے ہو کہ ہمیں مہلت دو, صبر کرو کہ یہ گرمی ختم ہو جائے, ٹھنڈک ہو جائے, پھر ہم جائیں گے. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ, اور جب میں سردی کے موسم میں تمہیں بھیجتا ہوں کہ جا کر ان کے ساتھ نبارت کرو, قل تم ہاذہ سبارۃ الفر, کہ یہ تو کڑاکے کی سردی ہے, ہڈیاں توڑ دینے والی سردی ہے, سردی میں کون جنگ کر سکتا ہے. امہلنا ینسلخ ان البرد, اب مہلت دو کہ سردیاں گزر جائیں, پھر ہم حملہ کریں گے. کل ہذا فرارا من الحر والقر, امیر المومنین فرماتے ہیں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے, فقط تم بزدل ہو, تم سست ہو, تمہارے اندر اصلا محرک اور ارادہ جہاد موجود نہیں ہے, یہ سب بہانے ہیں, یہ سب فرار کے بہانے ہیں, بزدلی کی توجیہ ہے یہ سب. فَإِذَا كُنْتُم مِّنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ, تم جہاں سردی اور گرمی سے اگر بھاگتے ہو, فَأَنتُم وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرْ, جس کو گرمی سے بہت خوف آتا ہے تلوار کی شدت سے تو اور زیادہ خوف آ گیا, چونکہ تلوار کی گرمی سورج کی گرمی سے کہیں زیادہ ہے. فرمایا کہ تم تلوار سے تو بہت زیادہ بھاگو گے, مشکل تمہاری یہ ہے. یا توجہ فرمائے, ان اس طبقے کے بارے میں امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے, یہ ناسور طبقہ جو امیر المومنین کے گردا گرد موجود تھا اور جمع تھا, اور تعجب یہ ہے کہ یہ مظلومیت مولا کی آج تک دور نہیں ہوئی. آج بھی اگر امیر المومنین کے ارد گرد لوگ دیکھیں تو یہ چھ طبقے امیر المومنین کو گھیرے ہوئے ہیں آج بھی, اور ان میں اکثریت ان کی ہے جو سردی اور گرمی اور سست. کیا فرماتے ہیں امیر المومنین, یا اشباہ الرجال ولا رجال, اسی طبقے کو کہہ رہے ہیں. ناصران کے بارے میں کیا کہا, ان کے بارے میں کیا فرما رہے, یا اشباہ الرجال ولا رجال, اے مرد نماز صورتو, شبی انسانوں کی شبی لوگو, داڑھی مونچھوں سے تم نے مردانگی بنائی ہوئی ہے. فارسی میں ایک مقولہ ہے, کہتے ہیں نا کہ مردانگی پہ سبیل نیست. پاکستان میں, ہندوستان میں مونچھ مردانگی کی علامت ہے. حتیٰ کسی زمانے میں, اب تو نہیں مجھے معلوم, کسی زمانے میں پولیس اور فوج میں مونچھ رکھنے پر باقاعدہ بونس الاؤنس ملتا تھا, مونچھ الاؤنس ملتا تھا ان کو. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مونچھوں والے زیادہ بہادر ہوتے ہیں, وہ اسی وجہ سے, کیونکہ مونچھ اور داڑھی سے تو انسان مردوں کے شبی بن جاتا ہے, لیکن مردانگی شجاعت سے آتی ہے, دلاوری سے آتی ہے, مردانگی اطاعت سے آتی ہے, مردانگی در حقیقت جہاد سے آتی ہے مرد کے اندر. داڑھی اور مونچھ سے تو نہیں آتی، چونکہ لمبی لمبی داڑیاں تھیں ان کی اور لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے، اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال. میں کسی جگہ تنزن کہا کہ ابھی اسی وجہ سے وہ کم از کم رجال نہیں تھے، شبیہ رجال تھے، ابھی تو یہ کلین شیو ہو جاتے ہیں، داڑھی مونچھ کٹوا دیتے ہیں تاکہ شباہت بھی ختم ہو جائے، صفات بھی زنانہ، چہرے بھی زنانہ. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھ کے انہوں نے مومنین نے کلین شیو شروع کر دیا تاکہ مولا ہمیں اشباہ اور رجال بھی نہ کہیں، مثلا اصلا دیکھ کر بھی کسی کو گمان نہ گزرے کہ یہ مرد ہے. ان کے اندر اتنا تھا کہ شبی تھے مردوں کے، یہ تو ابھی تو مردوں کی بھی شباہت نہیں. یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے لوگوں سے، مردوں سے ملتی جلتی شکلوں اور صورتوں، یعنی لوگ مردانہ شباہت رکھنے والے لوگوں، لیکن ولا رجال، تم رجال نہیں ہو، مردانگی نہیں ہے تمہارے اندر، نامرد ہو تم. بعض جگہ خواتین نے کہا کہ یہ امیر المومنین نے جو خواتین کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اس طرح سے اس طرح سے ہیں، مثلا ناقص العقل و ناقص الحظ و ناقص الایمان ہیں، تو پوچھنے لگے کہ یہ امیر المومنین نے یہ کس طرح سے، اس کے کیا معنی ہے، کیوں عورتوں کو اس طرح سے کہا ہے؟ تو وہ بیان کہا کہ یہ اس وجہ سے کہ سب عورتوں کو نہیں کہا، یہ جن عورتوں سے پالا پڑا ہوا تھا امیر المومنین کو، ان کے بارے میں کہا ہے. اور کہا کہ اس لیے کہ اب مرد چونکہ عورتوں کے یہ خطبہ زیادہ پڑھتے ہیں عورتوں کو سرکوب کرنے کے لیے، لیکن عورتوں کو بھی ایڈریس اسی خطبے کا دیا کہ آپ مردوں کو سرکوب کرنے کے لیے امیر المومنین نے سختر لفظ کہے ہیں مردوں کے بارے میں، مثلا یا اشباہ الرجال والا رجال، یہ تو عورتوں کو نہیں کہا کہ یا اشباہ النساء والا نساء. اس سے مرد کون مراد؟ کون وہ نامرد؟ واقع نامرد تھے یہ لوگ، اس طبقے کا نام ہی نامرد طبقہ ہے یہ، یعنی خود مولا نے اس کا نام رکھا ہے نامرد. انصار مرد تھے، واقع مرد تھے، من المؤمنین رجال، یہ وہ لوگ تھے انصار امیر المؤمنین. مالک اشتر مرد ہے لیکن یہ نامرد طبقہ تھا. اس نامردوں نے امیر المومنین کے ساتھ وہ حشر کیا، خون کے آنسو رلایا نامردوں نے امیر المومنین، اور یہ سب کے ساتھ ہوا. نامردوں نے امام حسن علیہ السلام کو صلح کروائی، نامردوں نے امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑا، نامردوں نے امام سجاد علیہ السلام کو گوشہ نشین کیا، اور نامردوں نے سب کچھ کیا. نامردی کی تاریخ بڑی بیانک ہے، اور آج بھی ہم دیکھیں نامرد ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں. نامردوں سے مراد یعنی جن کے اندر صفات مردانگی نہ ہو، شجاعت نہ ہو، ہمت نہ ہو، ایثار نہ ہو، شوق شہادت نہ ہو، جذبہ جہاد نہ ہو جن کے اندر، یہ نامرد لوگ ہیں. آسائش اور رفا عورتوں کی طرح حجلے بنا کے اندر خوبصورت اور ان میں بیٹھے جھولے لیتے رہے گاڑیوں میں. یا اشباہ الرجال ولا رجال، حلوم الاطفال، تم بچوں کی، تمہاری عقلیں بچوں جیسی ہیں. وعقول رباط الحجال، اور در حقیقت تمہاری عقلیں حجلہ نشین ان دلہنوں جیسی ہے، دلہن جیسے آتی ہے حجلے میں بیٹھی ہوتی ہے نازنین بن کر، پانی بھی خود نہیں پیتی مثلا. کہا کہ تم مرد ہو، حجلہ نشین دلہن کی طرح بن کر بیٹھ گئے ہو تم، میں کیا کروں تمہارا، تم کس کام کے ہو؟ صرف اس کام کے کہ دیگوں کی دیگیں پکا کے تمہیں کھلاتا رہوں میں، بس دیگیں چاٹنے کے لیے تم تیار ہو. لَوَدِدْتُ تو انی لم اراکم، اے کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا. لم اراکم، اصل میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، تم سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی میری. یہ کس طبقے کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی فوج کو کہہ رہے ہیں، اپنی سپاہ کو کہہ رہے ہیں، وہی جو صبح و شام علی علی کر رہے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے مولا کی اور کہتے تھے دیکھنا علی کے چہرے کا عبادت ہے، یہ انہی کو کہہ رہے ہیں. چونکہ دشمن تو نہیں تھے، یہ علی کے ساتھی تھے لیکن فرمان نہیں مانتے تھے. فرمایا لَوَدِدْتُ تو انی لَمْ اَرَاكُمْ، میں کاش تمہیں نہ دیکھتا. وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَاللَّهِ، اور اے کاش میں نے تمہیں جانا ہی نہ ہوتا، جان پہچان ہی نہ ہوتی میری اور تمہاری آپس میں. وَاللَّهِ جَرَّتْ نَدَمَا وَعَاقَبَتْ صَدَمَا، تمہاری معرفت نے فقط ندامت میرے اندر پیدا کی ہے، یعنی آج نادم ہوں کیوں تمہاری زمان میں نے سنبھالی ہے. قاتلکم اللہ، ہلاک کرے خدا تمہیں. لقد ملا تم قلبی قیحا، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے. وَشَحَنْتُمْ صَدْرِ غَيْظًا, میرے سینے کو تم نے غصے سے بھر دیا ہے. وَجَرَّأْتُمُونِ نُغَبَ الطَّعَامِ أَنْفَاسًا, اور تم نے مجھے وہ تلخ گھونٹ پلائے ہیں, زہر کے پیالے تم نے مجھے پلائے ہیں. اب دیکھیں امام خمینی نے جو فرمایا تھا کہ میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں, سول امام حسن علیہ السلام نے زہر کا پیالہ پیا, یہ کن کے ہاتھوں زہر کا پیالہ پیا. وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِ بِالْإِسْيَانِ والخزلان, تم نے اسیان کر کے, معصیت کر کے, اور میرا تنہا, مجھے تنہا چھوڑ کے, میرے فرامین کو ٹھکرا کے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج قریش مجھ پہ تہمت باندھنا شروع کر دی. حتی لقد قالت قریش, قریش یہ کہنے لگے ہیں کہ ان ابن ابی طالب رجل شجاع, ابو طالب کا بیٹا ہے تم بہادر آدمی, ولیکن لا علم لہو بالحرب, لیکن جنگ لڑنا نہیں جانتا, جنگی حربے اور فنون نہیں جانتا. یہ تہمت ہے جو تمہاری وجہ سے لگی. یہ حدیث امام صادق علیہ السلام کی, کہ شیعہ تناکون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. واقعا ایک زمانے میں یہ سوال تھا کہ کس طرح شیعہ اپنے امام کے لیے ننگ و آر بنتا ہے. وہ بعد میں جب نہج البلاغہ کا خطبہ نظر سے گزرا, یہی خطبہ, یہ تو بن چکا ہے پہلے, یعنی اپنے امام کے لیے تہمت و بدنامی کا باعث بنا ہے کہ قریش کہنے لگے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے بہادر لیکن جنگ لڑنا نہیں جانتا. للہ ابوہم, خدا بھلا کرے ان کا. وہل احد منہم اشد لہا میراسا, کوئی ان میں سے ہے جو مجھ پہ پیشی رکھتا ہو, مجھ پہ, مجھ سے آگے ہو, سبقت رکھتا ہو. وہ اقدم و فیہا مقام منی, ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ اس میدان میں آگے ہو. لقد نہضت فیہا, میں نے اس وقت جنگ میں قدم رکھا. وما بلغت العشرین, ابھی میں 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا, میری عمر 20 سال سے کم تھی کہ میں نے اس میدان میں قدم رکھا. وہاں انزاک قد ذرفت علی الستین, اور ابھی میں 60 سال کے پیٹے میں ہوں. ولیکن لا رأی لمن لا یطاع, لیکن جس کی اطاعت نہ کرے, جس کے پیروکار اس کی فرمان نہ مانے, وہ کیا کرے, وہ بدنام ہی ہوگا دشمن کے ہاں. اور فراوان اس طبقے کے بارے میں امیر المومنین نے بہت کچھ ذکر کیا, بعض خاص خطبات اور بعض خاص تعبیریں جس سے ان لوگوں کی ماہیت کھل کے سامنے آتی ہے کہ کیا طبقہ تھا جس نے امیر المومنین کو گھیرا ہوا تھا, جس نے امیر المومنین کا دل خون سے بھرا ہوا تھا, اور جس نے امیر المومنین کو اس حالت پہ وادار مجبور کیا ہوا تھا کہ خدا سے آرزو کریں مجھے ان سے لے لیں, مجھ سے لے لیں. بعض دیگر تعبیرات بھی ہیں جو انشاءاللہ عرض ہوں گی. وصلی اللہ علیہ وسلم.